جس کے جائز ہونے کا فتویٰ مفتی صاحب دیتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ استفت قلبک ولو افتاک الناس. تم فتوے تو پوچھتے پھرتے ہو لیکن اپنے دل کی خبر لو کہ کیا تمہارا دل تمہیں یہ فتویٰ دیتا ہے کہ یہ چیز دیکھنی جائز ہے. کیوں؟ یہ فطرت اللہ نے برائی پہ نہیں بنائی. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اگر وہ ایمان کے ساتھ جو یہ کہہ سکے کہ یہ کام جائز ہے, بہانے بنائے الگ بات ہے, تعویل کرے الگ بات ہے, عذر پیش کرے الگ بات ہے, لیکن ایک جاہل سے جاہل آدمی بھی ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان چیزوں کا دیکھنا جائز ہے. اس لیے فرمایا کہ پہلے اپنے دل سے پوچھو دل کیا کہتا ہے. دل یہ کہتا ہے کہ یہ چیز بری ہے. جب یہ چیز بری ہے تو پھر اپنے گھر میں تم نے اس چیز کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ او انفسکم و اہلیکم نارا یا ایھا الذین آمنوا او انفسکم و اہلیکم نارا. کاش کہ یہ بات ان تک بھی پہنچ جائے جو جمعرات اور جمعے کو لمبی لائنیں لگا کے دکانوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, اور ان دیوتوں تک بھی یہ بات پہنچ جائے جو گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں انتظار میں اور اپنی بیویوں اور بہنوں اور بیٹیوں کو بھیجتے ہیں کہ جا کے دکاندار سے فلم لے آؤ. یہ دیوت ہے, معاف کیجیے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم دیوس آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا. دیوس وہ ہے جو اپنے گھر کی عزت سے خوش ہو, جو محرم ہے اس کا, بیوی بیٹی بہو ماں ساس کوئی بھی خاتون, وہ باہر نکلتی ہے بغیر پردے کے میک اپ کر کے اور اسے پتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں, اس کی شرم حیا غیرت, یہ غیرت نام تھا جس کا گئی تھی مور کے گھر سے, اس کا جنازہ کب کا نکل چکا, تو یہ دیوس ہے, دیوس کی قسم ہے نا. تو یہ چھوٹی سی قسم ہوگی, پہلی قسم ہوگی. جس طرح فرمایا کہ سود جو ہے سود حرام ہے, اور سود کے جو گناہ ہیں اور جو عذاب ہے اس کے کئی درجے ہیں. فرمایا سب سے کم تر درجہ یہ ہے جو سود لیتا ہے اور سود کا کاروبار کرتا ہے, سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. 73 درجے ہیں, پہلا درجہ یہ ہے, اس کے بعد 2, 3, 4, 5 70 تک اور 73 تک آپ جائیے. فرمایا حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, ایک درہم سود کا لینا تساوی 36 زنیا, صحیح حدیث ہے, ایک درہم یا ایک دینار سود کا 36 زنا کے برابر گناہ ہے. سورہ احزاب کی آیت یا نساء النبی, تو بات چلی تھی اس لام سے کہ جو سورہ اعراف میں ہے. اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان نے جو سب سے پہلا جرم کیا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ حضرت آدم اور حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا. لہوما, ان دونوں کے دل میں کیوں, کس لیے؟ لیبدی لہوما ما بغی عنہما من سوآتہما, تاکہ لیبدی میں لام نتیجہ اور سبب کا ہے, تاکہ وہ چاہتا یہ تھا کہ ان دونوں کے ستر جو ہیں وہ کھل جائیں اور یہ ننگے ہو جائیں, یہ چاہتا تھا. اور سورہ لقمان کی جو میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ فرماتا ہے کہ جو حرام آلات خریدتے ہیں, موسیقی یا دوسرے آلات جو کہ حرام ہیں, جو لوگ ان کو خریدتے ہیں تو فرمایا کہ یہ خریداری اس لیے ہوتی ہے, یہ لوگ ان اشیاء کو اس لیے خریدتے ہیں, اس کے بعد کیا ہوگا؟ شیطان کیا کرے گا؟ لِيُضِلَّ اللہ عن سبیل اللہ, اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو اللہ کا راستہ ہے اس سے یہ لوگ بہک جائیں گے. تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے نبی کے گھر والیوں سے, اور خطاب خاص ان سے ہے, عام پوری امت سے ہے, یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن, اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو کیا کرو؟ فلا تخضعن بالقول. اس آیت سے پردے کے احکامات کا آغاز ہو رہا ہے. پہلے جو آواز کا فتنہ ہے اس سے اللہ خبردار کرتا ہے اور باقی پردے کے مسائل بعد میں آئیں گے. سب سے پہلے چیز اللہ نے ذکر کی کہ نبی کی گھر والیوں, کیونکہ حجاب کے احکامات نازل ہو رہے ہیں, نازل ہونے ہیں, اور صحابہ نبی کی گھر والیوں سے سوالات پوچھتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. صحابہ کے اندر صحابہ بھی ہیں اور صحابہ کے اندر وہ منافق بھی ہیں جو ظاہری طور پر مسلمان ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ان تقیتن, اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو کیا کرو, فلا تخضعن بالقول, نرم لہجے میں, میٹھے لہجے میں کسی شخص مرد سے بات نہ کرو. وقلن قولا معروفا, ٹھیک ٹھاک کھڑے لہجے میں بات کرو. یہ پہلا حکم آیا اور یہ آواز کا فتنہ ہے. اس لیے تمام فقہا کے نزدیک اور ائمہ اربعہ کے نزدیک اور تابعین اور سلف صالحین کے نزدیک عورت اذان نہیں دے سکتی. عورت کے لیے اذان دینا جائز نہیں ہے. کیوں؟ کہ اس کی آواز میں فتنہ ہے. عورت جب بولتی ہے تو اس کی آواز میں فتنہ ہے, اس لیے فرمایا کہ عورت اذان نہیں دے سکتی, اور عورت مردوں کو جماعت نہیں کرا سکتی. عورت عورتوں کو جماعت کرا سکتی ہے, لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ وہ صف کے بیچ میں کھڑی ہو, آگے نہ کھڑی ہو. اور فرمایا کہ اگر عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں اور امام صاحب سے غلطی ہوئی ہے, اور عورتوں میں اگر کوئی ایسی خاتون ہے جو حافظہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے وہ صرف مردوں کے نہیں ہوتا, الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اس امت میں ایسی فاضلہ خواتین موجود ہیں جو قرآن کی حافظہ ہیں, قاریہ ہیں, عالمہ ہیں. سینکڑوں ہزاروں ایسی خواتین ہیں جو کہ قرآن و سنت کے تمام علوم سے آراستہ ہیں. فرمایا کبھی ایسا ہو کہ امام صاحب سے غلطی ہو جائے اور مردوں نے کوئی شخص جواب نہ دے سکے, تو اب عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ وہ امام صاحب کی غلطی کے بارے میں امام صاحب کو آگاہ کریں, تنبیہ کریں. تو مردوں کے لیے تو یہ ہے کہ یا وہ غلطی بتائیں, اور اگر امام صاحب سے کوئی سہو ہو گیا ہے تو سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب کو متوجہ کریں. لیکن فرمایا کہ جب عورت کا معاملہ آئے, اگر وہ آواز نکالتی ہے امام صاحب کو لقمہ دینے کے لیے یا اسے سہو سے متوجہ کرنے کے لیے صحت اور صحیح عمل کی طرف, اس کی آواز کتنا ہے. فرمایا کہ عورت لقمہ نہیں دے سکتی, عورت غلطی پہ متوجہ نہیں کر سکتی, سبحان اللہ الحمدللہ نہیں کہہ سکتی, بلکہ وہ ہاتھ سے ہاتھ مارے گی. اور ہاتھ سے ہاتھ مارنا تالی کی شکل میں نہیں ہوگا جس طرح تالی بجائی جاتی ہے, بلکہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پہ دوسرے ہاتھ کو مارے گی. کیونکہ اگر ہتھیلیاں ملائیں تو پھر تالی بچ جائے گی, اور عورت اگر تالی بجائے یا مرد تالی بجائے وہ بھی کتنا ہے. اب تالی کی بات چلی ہے تو یہ بھی سن لیجیے کہ عام طور پہ تقریر کرتے ہوئے یا جلسوں وغیرہ میں کسی مقرر یا کسی شخص کو داد دیتے ہوئے تالیاں پیٹی جاتی ہیں, اور بے ہنگم شور ہوتا ہے. ایک یہ غرب کی عادت ہے, یہ ہماری عادت نہیں ہے. تالیاں پیٹنا اور تالیاں بجانا یہ ان کا کام ہے جن کو شرم اور حیا سے کوئی دور تک کا واسطہ نہیں. ہمارا یہ دستور ہونا چاہیے کہ جب کوئی مقرر اچھی بات کرتا ہے یا کسی کی حوصلہ افزائی کریں, ہم ہمت افزائی کریں, تو اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, اس قسم کے جملے کہیں. تالیاں بجانا یہ منع ہے. کاش کہ ہمارے اسکولوں میں اور ہمارے کالجوں میں اور ہماری یونیورسٹیز میں یہ بات رائج ہو جائے کہ وہاں پر تالیاں پیٹنا اور چیٹیاں بجانا اور دوسرے جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے اس سے طلبا کو بچنے کی تلقین کی جائے. یہ اخلاق ہے. اخلاقیات کا درس دوسرے درسی نصاب سے پہلے ضروری ہے. اور کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں کسی ایسے مخلص شخص کو پیدا کرے وہ اس طرف توجہ دے کہ ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں یہ ہنگامے نہ ہوں. بچوں کو اور بچیوں کو درس اور کورس کی کتابیں پڑھنے سے پہلے یا ان کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کا بھی درس دیا جائے. تو عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ لقمہ دے, بلکہ وہ ایک ہتھیلی کی پشت جو ہے اس پر دوسری ہتھیلی کو مارے گی, اس طریقے پہ وہ متوجہ کرے ہی لوگوں کو یا امام کو کہ امام صاحب سے غلطی ہو گئی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ جو اسلام عورت کو امام بننے کی اجازت نہیں دیتا, جو قرآن اور جو سنت عورت کو لقمہ دینے کی اجازت نہیں دیتا, جو اسلام اور قرآن و سنت عورت کو صف کے آگے, عورتوں کی صف کے آگے, مردوں کی نہیں عورتوں کی جماعت میں سب سے آگے کھڑی ہونے کی اجازت نہیں دیتا, وہ اسلام یہ اجازت کیسے دے سکتا ہے کہ ایک عورت وزیر اعظم بنے, یا ایک عورت قومی اسمبلی کی ممبر بنے, یا ایک عورت صوبائی اسمبلی کی ممبر بنے, یا ایک عورت ٹی وی پہ آئے, ریڈیو پہ آئے, خبریں پڑھے, یا ایک عورت مقررہ بنے, یا ایک عورت گانا گائے, یا ایک عورت ٹی وی ڈراموں میں اور فلموں میں کام کرے, یا اسٹیج ڈراموں میں کام کرے, یا وہ ماڈل گرل کے طور پہ کام کرے, اپنے لباس اور اپنے جسم اور اپنی آواز کی نمائش کرتی پھرے, یا وہ اپنی آواز اور اپنے لباس اور اپنے جسم سے مسافروں کا دل لبھائے, ایئر ہوسٹس بنے, یا نرسنگ کا پیشہ اختیار کر کے مریضوں کو خوش رکھے, اسلام کیسے اجازت دیتا ہے؟ اور جب نبی کی بیویوں کو یہ اجازت نہیں ہے جو کہ سب سے مقدس عورتیں ہیں, تو کیا 1500 سال کے بعد آج یہ اجازت مل سکتی ہے عورتوں کو کہ وہ یہ کہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے؟ یا وہ فتنے جیسے پھریں گے اسلام میں تو جائز ہے سب کچھ؟ قرآن و سنت تو یہ کہتا ہے کہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے. اگر قرآن و سنت کو ماننا ہے وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے, لیکن اگر کوئی اور کتاب ہے تمہاری تو وہاں یہ بات شاید لکھی ہوئی ہو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, کیوں؟ فرمایا کہ تم جو عورتیں ہو, تم جب کسی مرد سے بات کرو نرم لہجے میں بات نہ کرو. فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ, نیچے لہجے میں بات نہ کرو, تمہارے لہجے کی مٹھاس اور تمہارا نرم رویہ یہ اللہ نے خاص کیا ہے تمہارے شوہر کے لیے, تمہارے والد کے لیے, تمہارے بیٹے کے لیے, تمہارے بھائی کے لیے, یا وہ رشتے کا جن سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا جو محارم ہے, لیکن وہ مرد جن کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ ماموں ذات بھائی ہو, پھوپھی ذات بھائی ہو, چچا ذات بھائی ہو, یا گھر والے کا شوہر کا بھائی ہو, یا گھر والے کے دوست ہو, ان سے تم گپ شپ لگاتی پھرو, اتنا جائز نہیں ہے. اور یہ وبا اور یہ بیماری ہمارے معاشرے میں بڑے برے طریقے سے پھیل رہی ہے. فیملی میٹنگ جو ہوتی ہیں یا آپس میں جو ملتے ہیں وہاں یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی بیوی دوسرے کے پاس بیٹھی ہوئی اور وہ اس سے بات کرو, یہ اس سے بات کرو, حد ہے پہ یعنی بے حیائی کی. امہات المؤمنین, جو کہ امت کی مائیں ہیں, ان کے بارے میں ہم مزید آگے چل کے پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا سورہ احزاب کی آیات میں کہ ایک تو عورتوں کے لیے کیا حکم ہے ان کے لیے کہ یہ مردوں سے نرم لہجے میں بات نہیں کریں, اور فرمایا کہ ایک حکم تم دونوں کے لیے برابر ہے, وہ یہ ہے کہ جب تم ان سے کوئی سوال ہوا پوچھا کرو, کوئی بات کیا کرو. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ, یہ آگے مسئلہ آئے گا کہ پردے کے پیچھے سے بات کرو. فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ, نرم لہجے میں خاتون کسی بھی مرد کے ساتھ بات نہ کریں, کیونکہ وہ نرم لہجے میں بات کرے گی تو کیا ہوگا, فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, جس کے دل میں مرض ہے, بیماری ہے, جو برا آدمی ہے, وہ عورت کے اس نرم لہجے سے کچھ اور مطلب دے لے. یہ حکم کس کے لیے ہے؟ نبی کی گھر والوں کے لیے, اور ان کے ذریعے پوری امت کی عورتوں تک پہنچا ہے. آواز کا فتنہ کہ بات کرتے ہوئے نرم لہجہ نہیں اختیار کرنا چاہیے بلکہ کھڑا لہجہ ہو. وَقُلْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور کھڑی بات کرو, صحیح بات کرو. مردوں پہ اگر بات کرنا ضروری ہو, وہ ایسا وقت آ جائے کہ بات کرنی ضروری ہو, اس صورت میں آپ بات کر سکتی ہیں, مردوں سے بات کر سکتی ہیں آپ, لیکن آپ نرم لہجے میں بات نہ کریں, نیچے لہجے میں بات نہ کریں, تاکہ کسی شخص کے دل میں اگر برائی ہے, برائی کا خیال ہے, تو وہ آپ کے کھڑے لہجے سے اس برائی کو دل سے نکال دیں. وَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا, اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ, تم اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھی رہو, وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کے زمانے میں عورتیں جس طرح میک اپ کر کے اور بناؤ سنگھار کر کے باہر گھوما کرتی تھیں چودراہنے بن کے، اس طریقے پہ تم باہر نہیں پھر سکتی. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّج، آپ سب سمجھتے ہیں بروج جمع ہے برج کی، اور برج اس مینار یا اس گنبد یا اس حصے کو کہتے ہیں کسی بھی عمارت کا جو عمارت سے زیادہ اور ہٹ کے ابھرا ہوا ہو، اونچا ہو یا ابھرا ہوا ہو، نمایاں ہو، وہ ہوتا ہے برج. اپنی اونچائی کے لحاظ سے یا کسی بھی لحاظ سے وہ ابھرا ہوا ہوتا ہے، دور سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ برج مینار ہے، گنبد ہے. فرمایا کہ تم اپنے آپ کو نمایاں کر کے باہر نہ نکلو، تمہاری اصل جگہ کیا ہے؟ تمہارا گھر ہے. وقرنا فی بیوتکن، قرنا یہ یا تو قرار سے ہے اور یا وقار سے ہے، یہ اپنے گھر میں قرار پکڑو، بیٹھی رہو سنجیدگی سے، حیا سے، شرم سے، اور بناؤ سنگھار کر کے اپنے جسم کو نمایاں کر کے، اپنے لباس کو نمایاں کر کے گھر سے باہر نہ نکلو. یہ حکم اللہ کا ہے، قرآن کی آیات ہیں، صریح آیات ہیں، منسوخ نہیں ہوئی، موجود ہیں، ان کا حکم موجود ہے. یہ آیات کس کے لیے ہیں؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ عورت کا جو اصل مرکز ہے وہ اس کا گھر ہے، وہ قلب نہیں ہے، وہ فیکٹری اور کارخانہ نہیں ہے، وہ اسمبلی نہیں ہے، وہ حکومت کرنا نہیں ہے. اس کا جو اصل مرکز ہے وہ گھر ہے، گھر میں وہ محفوظ رہتی ہے، اس کی عزت و آبرو محفوظ رہتی ہے، بری نظر سے، بری نگاہ سے محفوظ رہتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ عورت جب گھر سے باہر بناؤ سنگھار کر کے نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک میں رہتا ہے، لگ جاتا ہے اس کے ساتھ. آواز کا فتنہ اور اس کے بعد لباس کا فتنہ، کہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے کیا لباس عورت کو پہننا چاہیے. تو پہلا حکم یہ تھا کہ لباس سے پہلے جو آواز ہے عورت کی، یہ بھی حجاب میں شامل ہے، ستر میں شامل ہے. ستر صرف برقعے کا نام نہیں ہے، کیونکہ کئی برقعے ایسے ہوتے ہیں کہ ان برقعوں کو پہننے کے بعد بھی وہ جو شرعی پردہ مطلوب ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. اور کئی چادریں وہ ہیں جن چادروں کو پہن کر بظاہر تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ پردہ کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن اس وہ چادر خود اتنا بڑا فتنہ ہوتی ہے کہ اس چادر کو دیکھا جاتا ہے. پھر اس عورت کی جو چال ہے اس کے اندر بھی حجاب ہے، اس کا لباس بھی حجاب والا ہونا چاہیے، لباس بھی اور اس کی آواز بھی، اس کا چلنا بھی. تو لباس سے پہلے آواز کے فتنے کا ذکر کیا، کیونکہ حجاب کے احکامات نازل ہونے سے پہلے تک صحابہ ازواج مطہرات سے گفتگو کیا کرتے تھے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں صحیح بخاری میں، فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی گھر والیاں پردہ کیا کریں. گھر سے باہر نکلتے نہیں، فرمایا گھر کے اندر، گھر کے اندر، گھر سے باہر نکل کے جو پردہ کرنا چاہیے اس کے احکامات بعد میں آئے ہیں. میں گھر کے اندر پردہ اس طریقے سے، کیونکہ یا رسول اللہ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں ہر قسم کا آدمی داخل ہوتا ہے، صحابہ بھی آتے ہیں، منافق بھی آتے ہیں. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں، دیکھیے ادب اللہ کے ساتھ ادب کیا ہے. یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پر اللہ نے 18 جگہ تقریباً احکامات نازل کیے ہیں قرآن میں اور حدیث میں. یہ مقام ابراہیم دو رکعت آپ پڑھتے ہیں نا شکرانہ نواز کے بعد، واجب ہے یہ. کس کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی، یہ خیال آیا کہ طواف کے بعد دو رکعت نفل پڑھنے چاہیے؟ حضرت عمر کے دل میں یہ خیال پیدا ہو. اللہ نے فوراً آیت نازل کی کہ مقام ابراہیم جو ہے اس کو مصلی وہ مصلی بناؤ اور وہاں دو رکعت نفل کریں. تو آپ خود ارشاد فرمایا کرتے تھے, دیکھیے ادب بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 18 جگہ یا ایک روایت میں 4 جگہ یا کم و بیش جتنا بھی ہے اتفق علیہ روایات میں جس پر جتنی چیزوں پر اتفاق کو فرمایا کہ ان چیزوں کے بارے میں یعنی کہنا یہ چاہیے تھا ان کو کہ میری رائے کے مطابق اللہ نے فیصلہ دیا, لیکن ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق میری رائے بھی ہو گئی. اللہ کے ساتھ ادب کا معاملہ, جس طرح حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں, تو آپ حضرت عباس نے جواب دیا کہ بڑے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن میں ان سے پہلے پیدا ہوا. ادب, قرآن نے ادب سکھایا ہے کہ ادب جو ہے ادب سے سب کچھ ملتا ہے. اہل اللہ کا ادب ضروری ہے, علماء حق کا ادب ضروری ہے, اولیاء اللہ کے یہاں جب حاضری ہو ادب ضروری ہے. صحابہ کو اللہ نے ادب سکھایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے بیٹھنا چاہیے, کیسے گفتگو کرنی چاہیے, اور اس طریقے سے ان کو گھر سے پکارنا چاہیے, بلانا چاہیے. لوگ آتے تھے گھر کے باہر کھڑے ہو کے آپ کا نام لیتے تھے, اللہ نے فرمایا بے ادبی ہے, نام لے کے مت پکار. آپ کے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے سے بلند آواز سے گفتگو کرتے تھے, اللہ نے منع کیا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اور فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو, مت بڑھو آگے. کیوں اور کیسے آگے بڑھنا ہوتا ہے؟ آگے بڑھنا یہ ہے کہ جب تم تک ایک بات پہنچ جائے, اللہ کا حکم یہ ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے. اب تمہارے لیے گنجائش نہیں کہ تم یہ کہتے پھرو کہ نہیں. ہم نے فلاں صاحب سے یہ سنا ہے یا فلاں حضرت صاحب نے یہ فرمایا ہے, یہ ہمارا تو یہ مسلک ہے, ہم نے تو یہ سنا ہے, ہم تو اسی پہ عمل کرتے, وہ بزرگوں کو ہم نے دیکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, آگے مت بڑھو, ہماری حد ہے. قرآن ادب سکھاتا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اسی لیے آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ بیٹھے ہوتے تھے تو اتنے ماہر ہوتے تھے وہ آپ کے دیکھنے اور آپ کی باتیں سننے میں, اگر پرندہ آ کے ان کے سروں پہ بیٹھ جائے بآسانی بیٹھ جاتا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے ساتھ ادب کا معاملہ کرتے ہوئے ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا کئی ایسی جگہوں پہ اور کئی مرتبہ جہاں میرا ارادہ بھی وہی ہو گیا کہ جس طرح اللہ نے حکم دیا. حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ حضرت عمر کے دل میں خیال آیا اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی, اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ نے حکم بھیج دیا. اسی لیے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر تمہاری زبان جو ہے یہ حق ہے, تمہاری زبان سے حق بات نکلتی ہے. تو فیطمع الذی فی قلبہ مرض, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میں یہ چاہتا ہوں کہ ازواج مطہرات پردہ کیا کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ستر و حجاب اور پردے کے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, اور جتنے مسائل ہیں پردے کے ان کو اللہ نے دو صورتوں میں مکمل طور پر بیان کر دیا, سورہ احزاب میں اور سورہ نور میں. جو باقی چیزیں ہماری باقی ہیں انشاءاللہ ان کو ہم اپنے درس کی اگلی نشست میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 53, اس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے حجاب کے احکامات کے نزول کا آغاز کیا تھا. گزشتہ ہفتے اس آیت کے بارے میں تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں. اسی آیت میں گھروں میں پردہ لٹکانے کا حکم دیا گیا, اور یہ حکم دیا گیا کہ مرد اور عورتیں باہم مل کے نہ بیٹھیں اور نہ بغیر پردے کے ایک دوسرے سے گفتگو کریں. صحیح بخاری میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ, انس ابن مالک, یہ حضرت انس وہ ہیں کہ جو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر سنین, 10 سال تک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں. انس ابن مالک یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ, لو امرت امہات المؤمنین بالحجاب, کہ کیا یہ اچھا ہو کہ آپ یا رسول اللہ اپنی جو ازواج مطہرات ہیں امہات المؤمنین, ان کو حجاب کا حکم دیں. اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت حجاب نازل کی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین انہ. اور اسی آیت میں آگے بلکہ ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, گفتگو اگر کرنی ہو خواتین سے تو وہ پردے کی اور سے, پردے کے پیچھے سے آپ گفتگو کریں گے. تو اس آیت کو علماء نے آیت حجاب کا نام دیا. اس آیت میں نازل ہونے کے بعد یہ بتایا کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ غیر محرم خواتین کے ساتھ بغیر پردے کے سامنے آ کر گفتگو کریں. اگر ضرورت پڑتی ہے گفتگو کی تو پردے کے پیچھے سے گفتگو ہوگی, اور عورتیں جس طریقے سے مردوں سے گفتگو کریں گی اس کا طریقہ بھی سورہ احزاب کی آیات میں اللہ نے بتا دیا کہ فلا تخضعن بالقول, فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا, کہ مرد لہجے میں گفتگو نہ کریں عورتیں مردوں سے, بلکہ ٹھوس لہجہ ہو, سنجیدگی اور وقار والا لہجہ. یہ آیت حجاب تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید احکامات اسی ستر اور حجاب سے متعلق نازل کیے, اور تمام احکامات جن کا تعلق پردے سے ہیں دو صورتوں میں نازل ہوئے ہیں, سورہ احزاب میں اور سورہ نور میں. سورہ نور میں آیت نمبر 27 سے لے کے آیت نمبر 31 تک اللہ تعالیٰ نے مزید احکامات بیان کیے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا, یہاں سے گفتگو کا آغاز ہوا. اس معاشرے میں یہ دستور تھا کہ بغیر اجازت طلب کیے ہوئے اور بغیر سلام کے لوگ دوسروں کے گھروں میں بلا دھڑک داخل ہو جایا کرتے تھے. تو آداب سکھائے اسلام نے ستر اور حجاب کے مسائل بیان کرتے ہوئے کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا, جب کسی کے ہاں جاؤ تو سلام کرو اور اجازت طلب کرو, اور اگر اجازت مل جائے تو تب اس گھر میں داخل ہو. وہ ان دل منجے ہو فرض ہو, اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ لوٹ جائیے, اس وقت صاحب خانہ گھر پہ موجود نہیں ہے, یا اگر گھر والا یہ کہے کہ میں مشغول ہوں تو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے, فرض ہو تو تم لوٹ جاؤ. اس کے بعد اللہ تعالی نے اہل ایمان مردوں اور خواتین کو نگاہوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا. یہ ارشاد فرما کر کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم, اہل ایمان مردوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اتفاقاً ایک مرتبہ نظر غیر محرم میں پڑ جائے اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن اگر جان بوجھ کے دوسری مرتبہ نگاہ اس پہ ڈالو گے تو یہ اللہ کے ہاں اس کا مواخذہ ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نگاہ ہے, جو نظر ہے, سہم من سہام ابلیس, یہ ابلیس کے جو تیر ہیں ان تیروں میں سے ایک تیر ہے. اس لیے فرمایا کہ نگاہوں کی حفاظت کیجیے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جو کہ صحیحین میں ہے, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر عضو انسان کا زنا کرتا ہے, اور فرمایا کہ آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ اس چیز کو دیکھیں اور اس جگہ پڑھیں جس جگہ کے دیکھنے, جس چیز کے دیکھنے اور جہاں پڑھنے کے اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, یہ آنکھوں کا زنا ہے. اس لیے فرمایا کہ مسلمان مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. تو یہ نگاہ اور یہ نظر جو اللہ نے دی ہے, یہ اس لیے دی ہے کہ صرف ان چیزوں کو دیکھا جائے جن کا دیکھنا آپ کے لیے حلال ہے, آپ کے لیے جائز اور رنا ہے. غیر محرم عورتوں کا دیکھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے, اور نئی حرام چیزوں کا دیکھنا آپ کے لیے جائز ہے جن کا دیکھنا مسلمانوں سے حرام کیا گیا ہے. اور نبی اتنے تفصیل کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ کس چیز کا دیکھنا حلال ہے اور کس چیز کا دیکھنا حرام ہے. یہ الگ بات ہے کہ اپنے دل کو بہلانے کے لیے اور اپنے آپ کو خود کہیں مبتلا کرنے کے لیے لوگ تعویلیں کرتے پھرتے ہیں.